الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سجد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ عز و جل اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ اجتماع میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات پیش کی گئی تھی کہ آدمی کو اپنی صبح کیسے کرنی چاہیے اور اس کے متعلق قرآن مقدس میں رب قدیر نے کیا ارشاد فرمایا ہے. کچھ باتیں عرض کی گئی تھی اور کچھ باتیں آج انشاءاللہ آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ عز و جل مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو, اللہ عز و جل کا ذکر کرو, ذکر کثیر کرو, خوب سے خوب ذکر کرو اور اپنے مولا کی تسبیح صبح و شام پڑھتے رہو. پتہ یہ چلا کہ انسان کو صبح اپنے مولا کے ذکر کے ساتھ کرنی چاہیے. انسان کو اپنی صبح اپنے مولا کی بڑائی بیان کر کے کرنی چاہیے. انسان کو اپنی صبح اپنے مولا کی تسبیح کے ساتھ کرنی چاہیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج پوری دنیا میں جو مسلمان بے چینی اور بے قراری کا شکار ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی سوچ نہیں, کل کے متعلق ہمارے پاس کوئی معلومات نہیں, کل ہمیں کیا کرنا ہے اس کے متعلق ہمیں کوئی منصوبہ نہیں. آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صبح کے متعلق بھی رات کو سونے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ تم صبح تو کرو گے, اللہ نے اگر صبح تمہیں عطا فرمائی تو تم صبح جب کرو گے تو تمہاری زبان پر سب سے پہلے زندگی دینے والے خدا کا نام ہوگا, رزق دینے والے رب قدیر کا ذکر ہوگا. اس لیے کہ جو شخص اپنے صبح کے آغاز میں اپنے مولا کو یاد رکھتا ہے, اپنے مولا کا ذکر کرتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اپنے مولا کا ذکر کرے, شام اپنے مولا کا ذکر کرے, اللہ عز و جل اسے دن بھر ذکر الہی کا ثواب عطا فرماتا ہے. آج انسان صبح کرتا ہے تو اس کے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا, انسان صبح کے متعلق کچھ سوچتا نہیں, اور زیادہ تر اگر سوچا جاتا ہے تو صبح کے متعلق دنیاوی منصوبے ہوتے ہیں, صبح کے متعلق دنیاوی پلان ہوتا ہے, صبح کے متعلق دنیاوی پروگرامز ہوتے ہیں. ہمیں صبح اٹھ کر فلاں جگہ پر پہنچنا ہے, صبح اٹھ کر فلاں جگہ پر پہنچنا ہے, صبح جا کر فلاں ویپاری سے ملاقات کرنا ہے, صبح اٹھنے کے بعد ہمیں فلاں دنیاوی کام کو انجام دینا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یقیناً جائز کاموں کی تمنا بھی عبادت ہے, لیکن سب سے بڑی عبادت قرآن مقدس کی روشنی میں یہ ہے کہ تم صبح اٹھنے کی جب نیت رکھو تو اس نیت کے ساتھ کہ مولا تو صبح صبح ہمیں عطا فرما تاکہ جب صبح تیرے کرم سے ہمیں میسر ہوگی تو ہم صبح جب بیدار ہوں گے تو پہلا ہماری زبان پر جو جملہ ہوگا وہ تیرا ذکر ہوگا، تیری تسبیح ہوگی، تیری تحمید ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ صبح اٹھنے کے ساتھ اپنے ہاتھ کو نہ برتن کی طرف بڑھاؤ، نہ اپنے ہاتھ کو پانی کے مٹکے کی طرف بڑھاؤ، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی تمہاری آنکھ کھلے تو بستر کو چھوڑنے سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھ لیا کرو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، غرض کہ تم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو کہ مولا تو نے موت کے بعد دوسری ہمیں زندگی عطا فرمائی، یہ تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے۔ یہ کہتے ہوئے اپنے بستر سے اٹھو، اور فرمایا گیا اٹھنے کے بعد ممکن ہو تو پہلے وضو کر لو اور اس کے بعد کسی برتن کی طرف اور کسی چیز کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لو، اچھی طریقے سے ہاتھوں کو دھونے کے بعد وضو کرو اور اس کے بعد ان ہاتھوں کو پانی کے اندر اور کسی اور چیز کی طرف بڑھانا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح جب تمہاری ہو تو اس حال میں ہو کہ سورج نکلا نہ ہو، اس سے پہلے تمہاری صبح ہو جانی چاہیے، اس لیے کہ سورج کے نکلنے سے پہلے معصوم فرشتے تمہارا رزق لے کر تمہارے گھر پر پہنچ جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص طلوع آفتاب سے پہلے بیدار ہو جاتا ہے اور اپنے مولا کا ذکر کر لیتا ہے، فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے، فرمایا گیا وہ فرشتے جو رزق کی خیرات لے کر حاضر ہوتے ہیں وہ اس جاگنے والے کو اس کا رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ آج ہم یہ شکایت کرتے ہیں روزی میں تنگی، آج ہم شکایت کرتے ہیں کہ منی کرائسس کا دور چل رہا ہے، مارکیٹ میں مندی چل رہی ہے، لوگ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، دولت کی خاطر، مال و زر کی خاطر، کاروبار کی خاطر ادھر ادھر کا سفر کرنا یہ عیب کی بات تو نہیں ہے، لیکن یاد رکھو اپنے مولا کی اطاعت کے ساتھ تم اپنی زندگی کی ساعتوں کو گزار کر دیکھو، فجر کی نماز پابندی سے پڑھ کر کے دیکھو، انشاءاللہ العظیم وقت پر نماز ادا کر کے تم جب اپنے گھر سے نکلو گے تو جب تم بڑھو گے تو رزق تمہارے پیچھے پیچھے بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اب جو لوگ اپنے مولا کی فرما برداری نہیں کرتے اور اس کے بعد دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں تو دنیا اس شخص کو یہ کہتی نظر آتی ہے تو ہمارے پیچھے چل رہا ہے، جب تو خدا کا نہیں ہوا تو ہمارا کیسے ہوگا، اے اللہ تو اس سے ہمیں پناہ میں رکھ۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے اور دنیا اس سے دامن وابستہ نہیں کرتی، لیکن فرمایا گیا اگر کوئی شخص اپنے مولا کی عبادت کر کے اللہ عز و جل کی فرما برداری کر کے جب دنیا کمانے کے لیے نکلتا ہے تو دنیا اس کے پیچھے ہو جاتی ہے اور یہ کہتی ہے مولا جب یہ تجھ سے وفاداری کیا تو اس کو ہمارے ساتھ کر دے، ہمیں اس کے ساتھ کر دے تاکہ ہم اس کے ساتھ رہ کر تیرے ذکر سے قریب ہو جائیں اور اس بندے سے قریب رہ کر کے تیری نعمتوں سے اور رحمتوں سے مالا مال ہو جائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صبح صرف اس بات پر شکر نہیں ادا کرنا کہ اللہ نے ہمیں زندگی ہی عطا فرمائی، بلکہ شکر کافی چیزوں کا ہمیں ادا کرنا ہے۔ ایک شکر تو زندگی کا ہوا اور دوسرا شکر ہمیں اپنے مولا کا صبح یہ ادا کرنا ہے کہ پروردگار یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمارے دل میں ہدایت کے نور کو ابھی تک باقی رکھا ہے، یہ تیرا بے پناہ شکر ہے کہ ہم رات کی تاریکی میں گمرہی سے بچے رہے، تیرا شکر ہے کہ ہماری رات گناہوں میں نہیں گزری، میرے مولا ہمارے دل میں ہدایت کا نور ابھی بھی ویسا ہی باقی ہے جیسا رات کو سونے سے پہلے باقی تھا، اس پر اپنے مولا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور بھی ایک شکر فرماتے ہیں بزرگان دین، ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح جب تمہاری ہو تو ایک شکر یہ بھی ادا کرو، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایمان کی حالت میں ہمیں ابھی تک باقی رکھا ہے، اور اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ رب قدیر جل جلالہ نے گمراہی کی حالت میں صبح نہیں فرمائی بلکہ ہمیں صبح جو عطا فرمائی تو ایمان کے اجالے میں عطا فرمائی، ایمان کی روشنی میں عطا فرمائی اور مومنوں کے ساتھ اللہ عز و جل نے ہمیں ساعتوں کو گزارنے کا موقع عطا فرمایا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اللہ کا شکر ایک ایک پل ہمیں ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ایک ایک لمحہ ہمیں ادا کرنا چاہیے. اور جو شخص اپنے مولا کی نعمتوں پر شکر نہیں کرتا، پروردگار جل جلالہ اس سے وہ نعمتوں کو چھین لیتا ہے. اور جو شخص اپنے مولا کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، رب قدیر جل جلالہ کا فرمان ذی عالی شان ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو تمہیں اور زیادہ عطا کیا جائے گا. پتہ یہ چلا ہمیں قدم قدم پر اپنے مولا کے شکر کو ادا کرنا ہے. آج ہماری سچویشن یہ ہے، مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ موسٹلی مسلمز جو بیدار ہوتے ہیں وہ زیادہ تر 10 بجے، 9 بجے، 12 بجے، 11 بجے صبح کا وقت بیدار ہونے کا یہی ہوا کرتا ہے. کتنے تعجب کی بات ہے، بے روزگاری کی شکایت تو ہو رہی ہے، رزق میں تنگی کی شکایت تو ہو رہی ہے. آؤ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائے مبارک کی روشنی کے اندر ہم اپنے گھروں کے اندر اللہ عز و جل کی برکتوں کو حاصل کریں، اپنے گھر کو اللہ کی رحمتوں سے مالا مال کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ 3 قسم کے لوگوں کے گھروں کو تو ہرا بھرا رکھنا. سرکار دعا فرماتے ہیں، اے اللہ 3 قسم کے لوگوں کے گھروں کو تو ہرا بھرا رکھنا. صحابہ کہتے ہیں آمین. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ وہ عالم جو علم پر عمل کرے اور علم دوسروں تک پہنچائے، میرے رب تو اس کے گھر کو ہرا بھرا رکھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ جو مرد اپنی بیوی کو صبح نماز کے لیے اٹھائے اور جو عورت اپنے شوہر کو صبح نماز کے لیے اٹھائے، اے اللہ تو اس کے گھر کو ہرا بھرا رکھنا. صحابہ نے کہا آمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، پروردگار میرے 2 امتیوں کے درمیان اگر نزا ہو، جھگڑا ہو، اور تیسرا جو ان دونوں کے درمیان صلح کرائے، میرے مولا اس کے گھر کو تو ہرا بھرا رکھنا. صحابہ نے کہا آمین. آج گھر گھر کی پوزیشن دیکھو، اگر بیوی فجر کے لیے اٹھائے تو مرد جلال میں نظر آتا ہے، اور مرد کی اتنی ہمت نہیں بنتی کہ اپنی بیوی کو فجر کی نماز کے لیے اٹھا سکے. آج ہم صبح سے لے کر شام تک اگر دولت کما بھی لیتے ہیں تو اس دولت میں برکت نظر نہیں آتی، اس دولت میں خیر نظر نہیں آتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج انسان کو صبح جلدی اٹھنے کے لیے تکلیفیں ہوتی ہیں، اسے پریشانی لاحق ہوتی ہے. نہیں نہیں، اپنے مولا کا رزق کھا کر اس کی فرما برداری کر کے تو دیکھو، وہ تھوڑے میں بے پناہ برکتیں عطا فرما دے گا، وہ تھوڑے میں بے شمار کشادگی عطا فرما دے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بیوی کی محبت میں کبھی اسے فجر کے لیے نہیں اٹھایا جاتا، کبھی اسے فجر کی تاکید نہیں کی جاتی. حیرت کی بات ہے، ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھے بغیر اپنے بستر پر سویا رہتا ہے، شیطان اس کے منہ میں پیشاب کرتا ہے. فرمایا گیا جو شخص فجر کی نماز پڑھے بغیر گھر سے دنیاوی چیزوں کی حصول کے لیے گھر سے نکلتا ہے، فرمایا گیا وہ شیطان کا جھنڈا لے کر کے نکلتا ہے. کتنے تعجب کی بات ہے اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج کا مسلمان نرم بستروں پر فجر کی نمازیں چھوڑ رہا ہے، نرم بستروں پر اپنے مولا کے ذکر کو ترک کر رہا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں رات بہت دیر سے سوتے، فجر کو آنکھ نہیں کھلتی، تو وہ رات جو بیداری کے اندر گزرے، عبادت میں گزرے، لیکن فجر کی نماز میں آنکھ نہ کھلے، ایسی رات کی عبادت سے کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرماتا. یہ کیوں فرمایا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ فجر کی فرض نمازیں وقت پر ادا ہو جائیں تاکہ فرض کی ادائیگی کے سبب سے کل بروز قیامت خدا کی بارگاہ میں رسوائی سے اور پروردگار کی بارگاہ میں ذلت سے انسان محفوظ ہو جائے. آج آپ دیکھیں جائزہ لیں، زیادہ تر مسلمانوں کے گھروں کی بتیاں کتنے بجے کھلتی ہیں، بستر کتنے بجے اٹھتے ہیں، آدمی صبح اٹھتا بھی ہے تو جس کو سگریٹ کی عادت ہے وہ اٹھنے کے بعد پہلے سگریٹ پیتا ہے، جس کو چائے کی عادت ہے اٹھنے کے بعد پہلے چائے پیتا ہے، اگر کسی اور چیز کی عادت ہے تو انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے، بہت کم، شاید ہی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر، صبح کے وقت بیدار ہو کر اپنے مولا کا ذکر اور اپنے مولا کا شکر ادا کرتے ہوں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے مولا کے شکر ادا کرنے کا تمہیں وقت نہیں ملتا، نہ مولا کی نعمتوں کی تمہیں یاد دہانی کوئی کرانے والا ہے، مولا کی نعمتیں استعمال کر رہے ہو لیکن مولا کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، زندگی کی خیرات کون دے رہا ہے، زندگی کس نے عطا فرمائی، روزی کون دے رہا ہے، رہنے کو مکان کون دے رہا ہے، پہننے کو لباس کون عطا فرما رہا ہے، سانس کون عطا فرما رہا ہے، دنیا کی آسائش کی چیزیں کون عطا کر رہا ہے۔ دنیا کا ایک انسان اگر ایک گلاس پانی کا پلا دے تو تم تھینک یو کہنے سے گریز نہیں کرتے، لیکن مولا زندگی عطا کر رہا ہے، الحمدللہ کہنے کا وقت نہیں ملتا، اس کا شکر ادا کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ کتنے تعجب کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو قدم قدم پر مولا کے شکر کی یاد دہانی فرما رہے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جب چھینک آئے تو فرمایا گیا الحمدللہ کہو، اس لیے کہ چھینک جب بند ہو جاتی، چھینک کب آتی ہے، جب سانس رک جاتی ہے، اس وقت آدمی بالکل پریشان ہوتا ہے، اور جیسے ہی چھینک آتی ہے تو سانس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب بندہ الحمدللہ اس لیے کہتا ہے تاکہ پروردگار نے اسے نئی زندگی عطا فرما دی۔ شکر کے طریقے کو سمجھنا ہے، شکر کے انداز کو سمجھنا ہے تو مرغی سے سمجھو، ایک مرغی ایک قطرہ ایک ڈراپ پانی کا پیتی ہے تو سر اوپر کی طرف کر کے اپنے مولا کا شکر ادا کرتی ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے، انسان کو رب قدیر نے اشرف المخلوقات بنایا، پہن رہا ہے، کھا رہا ہے، نعمتوں کا استعمال کر رہا ہے لیکن اپنے مولا کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اسی لیے فرمایا گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کھانے سے پہلے بسم اللہ اور دسترخوان پر سے کھانے کے اٹھنے سے پہلے الحمدللہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ قدم قدم پر شکر الہی کی تعلیم دی جا رہی ہے، قدم قدم پر مولا کے شکر کا حکم دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ تم مولا کا شکر ادا کرو گے مولا تم سے نعمتیں نہیں چھینے گا بلکہ مولا تمہیں مزید نعمتیں عطا فرمائے گا۔ پانی پیو بسم اللہ شریف پڑھ کر، جب پی چکو الحمدللہ کہو، لباس پہنو نیا لباس اللہ عطا فرمائے تو پہننے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے بدن ڈھانکنے کے لیے کپڑا عطا فرمایا۔ کس کو یاد رہتا ہے، یہاں تو جاتے ہیں ٹرائلنگ روم کے اندر اور جانے کے بعد دیکھتے ہیں ٹھیک ہے بہت اچھا ہے پیمنٹ کے نکل گئے، اللہ یاد نہیں آیا، کیشئر یاد آیا، دکان والا یاد آیا، جس کو پیمنٹ کرنی ہے وہ یاد رہا، بینک یاد رہی، چیک لکھنا یاد رہا، لیکن جو دے رہا ہے وہ خدا یاد نہیں۔ کس کس جگہ پر ہم خدا کو بھولیں اور ہم نے کہاں کہاں اپنے مولا کو یاد رکھا ہے۔ جائزہ لو، آج حال تو یہ بن چکا کہ مصیبت جب آتی اور پریشانی جب آتی ہے تو ہم یہ ضرور کہتے ہیں پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ہے کہ اللہ نے یہ مصیبت عطا فرمائی، اس طرح سے ہم کہتے ہیں جیسے پورے نام اعمال میں نیکیوں کا خزانہ ہو اور گناہ تلاش کر رہے ہو کہ پتہ نہیں کون سا گناہ۔ ارے کبھی یہ تو سوچو کہ کوئی نیکی بھی سرزد ہوئی ہے، ایک گناہ ہو تو اس کی سزا، ایک گناہ ہو تو اس کی سزا ہو۔ اور یاد رکھو مومن کو جو کچھ مصیبت آتی ہے یہ گناہ کی سزا نہیں ہوتی، گناہ کو دھلنے کے لیے اللہ عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ رب یہ چاہتا ہے کہ بندے کو دنیا میں ساری تکلیفوں عطا کر دو اور تکلیفیں جب اسے ملیں گی اس کے گناہ دھل جائیں گے، اور اس دنیا سے جب وہ کچھ کرے گا تو اس طریقے سے کہ پاک اور صاف ستھرا ہوتے ہوئے کچھ کرے گا۔ اس لیے فرمایا گیا بندے کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے اور اسے جو تکلیف ہوتی ہے اللہ اس سے بھی اس کے گناہ کو معاف فرماتا ہے، یہاں تک کہ جوتے کی ڈوری تسمہ یہ ٹوٹ جائے یہ ٹوٹ جائے تو فرمایا گیا اس سے جو دل پر صدمہ ہوتا ہے وقتی طور پر جو تکلیف ہوتی ہے میرے آقا فرماتے ہیں اس سے بھی اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے. میرا رب کتنا کریم ہے کتنا رحیم ہے کہ تکلیف سزا کے لیے نہیں دیتا بلکہ تکلیف گناہوں کو معاف کرنے کے لیے دیتا ہے تاکہ گناہ معاف ہو جائیں اور بندہ جب خدا کے حضور حاضر ہو تو اس انداز سے حاضر ہو کہ بالکل گناہ سے پاک ہو اور جنت کی مستقل زندگی وہ اختیار کرنے پر لگ جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانو قرآن مقدس میں رب قدیر نے ارشاد فرمایا فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. اے ایمان والو اللہ عز و جل نے ایمان والوں سے فرمایا ہے فذکرونی میرا ذکر کرو اذکرکم میں تمہارا ذکر کروں گا میں تمہارا چرچا کروں گا واشکرونی میرا شکر ادا کرو ولا تکفرون ناشکری مت کرو. اب آئیے یہ بھی بتا دوں ناشکری کسے کہتے ہیں. بہت کچھ ہے کچھ بھی نہیں بہت پریشانی میں زندگی گزر رہی ہے یہ ناشکری ہوئی. ناشکری کسے کہتے ہیں کفران نعمت ایک تو انکار کرنا اور دوسرا خدا کی نعمتوں کا غلط استعمال کرنا. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کم من مستدرج بالنعمت علیہ وکم من مغرور بالستر علیہ وکم من مفتون بالثناء علیہ. ارشاد فرماتے ہیں خدا کے ناشکر بندوں کے متعلق فرماتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کم من مستدرج بالنعمت علیہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں خدا کی نعمت ملتی ہے اور اس نعمت کا مس یوز کرتے ہیں غلط استعمال کرتے ہیں اور وہ نعمت اللہ ان سے نہیں چھینتا تو مغرور ہو جاتے ہیں گھمنڈ کرنے لگتے ہیں اس لیے کہ نعمت نہیں چھینی گئی نا. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں ایک انسان کو اللہ نے خوب رزق عطا فرمایا اس کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں بے شمار دولت مندوں کی کیفیت آپ محسوس کریں گے کھانا بچ گیا اتنا بنا لیتے ہیں پھینکنے کی نوبت آتی ہے ارے فرمایا گیا کل بروز قیامت وہ پانی جو وضو کے اندر استعمال کیا جاتا ہے اگر ضرورت سے زیادہ وضو کے لیے بھی پانی استعمال کیا گیا تو قیامت میں اس پانی کا بھی خدا کو حساب دینا ہوگا اگر اس کو بھی ہم نے ویسٹ کیا. فرمایا گیا جو شخص آدھے گلاس پانی کی حاجت ہے ایک گلاس پانی پینے کے لیے لیا اور آدھا پیا اور آدھا پھینک دیا اس پانی کے پھینکنے پر بھی قیامت میں حساب لیا جائے گا. تو فرمایا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ خدا کی نعمتیں ملتی ہیں اور ان کا وہ غلط استعمال کرتے ہیں اور خدا وہ نعمتیں ان سے نہیں چھینتا تو وہ مغرور ہو جاتے ہیں گھمنڈی بن جاتے ہیں ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. آپ محسوس کریں گے بہت سارے لوگ دولت کی کثرت کی بنیاد پر عیاشیوں کے اڈوں پر جاتے ہیں غلط صحبتوں کی بنیاد پر اپنی دولت کا مس یوز کرتے ہیں اور ان سے وہ دولت نہیں چھینی جاتی تو گناہ کرتے چلے جاتے ہیں گناہ کرتے چلے جاتے ہیں. محدثین کرام مفسرین کرام فرماتے ہیں اب یہ گناہ کرنے والا خدا کی نعمت کا غلط استعمال کرنے والا وہ استعمال تو کر رہا ہے لیکن اسے نہیں خبر کہ جو رب نعمت دیا ہے وہ دینا بھی جانتا ہے اور وہ لینا بھی جانتا ہے. اور جب وہ گرفت کرے گا فرمایا گیا کیفیت یہ ہوگی کہ اس ناشکرے سے جب خدا نعمت کو چھینے گا اور اس کو جب گرفت کرے گا تو اس طریقے کی کیفیت ہوگی جیسے زمین پھٹتی ہے اور آدمی اس کے اندر دھنس جاتا ہے اور زلزلہ آتا ہے آدمی ہلاک ہو جاتا ہے. بس اسی طریقے سے اچانک اس کی گرفت ہوگی کہ اس کو سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملے گا. اس لیے اس سے پہلے کہ رب قدیم نعمتوں کو چھین لے اس کی نعمت کا شکر ادا کر رہا ہوں اللہ کا شکر ادا کرتے رہو الحمدللہ 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 کثرت سے پڑھتے رہو. ایک عاشق رسول حضرت مرزا عبد الشکور بیگ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ جو سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں اور رب کی عطا سے سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے آج کم و بیش 35 سے 40 سال ہو چکے، ہر سال اپنے آقا کے دیار پاک کی حاضری کے لیے وہ سفر فرماتے ہیں. 80 سال سے زائد کی حضرت کی عمر ہے، اور کوشش حضرت کی یہ ہوتی ہے کہ پہلی فلائٹ سے تشریف لے جائیں اور آخری فلائٹ سے حج کے موسم میں واپس آئیں. لیکن جاتے ہیں تو سیدھے پہلے مدینے جاتے ہیں اور کہتے ہیں، کسی نے پوچھا، حضرت یہ بار بار مدینے جانا کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں، بڑے اچھے عاشق ہیں، بڑے زبردست شاعر ہیں، فرماتے ہیں، میں جھوٹ نہ بولوں گا ملا کے ڈرانے سے، آتا ہوں مدینے حج کے بہانے سے. اور کہ ایک مرتبہ جب حج کمیٹی کے تھرو جا رہے تھے تو اس میں تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ 5 سال میں ایک بار اپلیکیشن آپ کریں اور 5 سال میں ایک بار نمبر لگتا تھا. حضرت نے پہلے سال دیا، پھر دوسرے سال بھی جب اپلیکیشن دی تو اس موقع پر جو آفیسر تھا اس نے کہا، آپ دوبارہ اپلیکیشن دیے، آپ کے سبب سے ایک حاجی رک جائے گا، یہ دوسرے سال جانے کی وجہ کیا ہے؟ بار بار سرکار کی بارگاہ میں حاضری کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. ارشاد فرماتے ہیں، کیا کروں، میرے آقا کے فرمان پر عمل کر رہا ہوں. اس نے کہا، آقا کے فرمان پر عمل کون سا؟ عرض کا ارشاد فرماتے ہیں، عمل یہ کہ میرے سرکار نے فرمایا، ہو سکے تو مدینے میں مرو، مدینے میں مرنے کی کوشش کرو. تو میں ہر سال اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ مدینے میں مرنے کی تمنا لیے جاتا ہوں، سرکار جس وقت قبول فرما لیں گے تو مدینے میں رہ جاؤں گا، سرکار لوٹا دیتے ہیں تو چلا آتا ہوں، پھر مدینے میں مرنے کی تمنا سے سفر کرتا ہوں. آپ کو ویزا فوراً مل گیا اور ماشاءاللہ پابندی سے تشریف لے جاتے ہیں، بڑا کرم فرماتے ہیں. جب بمبئی تشریف لاتے ہیں تو بے شمار ساتھیوں سے حضرت کی ملاقات ہوتی ہے. ایک مرتبہ حضرت کو ہوائی اڈے پر چھوڑنے کے لیے ہم گئے، راستے میں حضرت سے گفتگو کر رہے تھے. جب ہوائی اڈے پر پہنچے، حضرت ٹیکسی میں بیٹھے تو حضرت نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین. ٹیکسی سے اترے، ایئرپورٹ پر پہنچے، الحمدللہ رب العالمین. ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوئے، الحمدللہ رب العالمین. میں پریشان تھا، میں نے حضرت سے پوچھ لیا، حضور یہ تو بتائیے، یہ قدم قدم پر الحمدللہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بات ذہن میں رہے، آپ کسی اللہ والے کے ساتھ سفر کر رہے ہوں، اس موقع پر اگر وہ کوئی عمل کر رہا ہو تو آپ ان سے پوچھیں تاکہ اس کی حکمت سمجھ میں آئے، اور جب حکمت سمجھ میں آئے گی تو آپ بھی اس پر عمل کریں گے، اور جب وہ سمجھ کر عمل کریں گے تو آپ کو لذت زیادہ ملے گی، آپ کو سرور زیادہ ملے گا. میں نے پوچھ لیا، حضور یہ بتائیے، یہ آپ ٹیکسی میں بیٹھے تو الحمدللہ، ٹیکسی سے اترے تو الحمدللہ، ہوائی اڈے میں داخل ہوئے تو الحمدللہ، حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں، مولانا بات دراصل یہ ہے کہ میں مدینے سے قریب ہو رہا ہوں، اس لیے اپنے مولا کا شکر ادا کر رہا ہوں. سوچو عاشق کی نظر کہاں ہوتی ہے، عاشق کی توجہ کہاں ہوتی ہے، اور یہاں خیال ہی الحمدللہ پڑھنے کا نہیں آتا، توجہ ہی الحمدللہ کی طرف نہیں ہوتی. اور میں نے کچھ حضرت کی تعریف کر دی تو بھی انہوں نے الحمدللہ پڑھا، پھر مجھ سے نہیں رہا گیا. میں نے عرض کیا، حضور یہ تو بتائیے کہ میں تو آپ کے کمالات کے متعلق کچھ میں نے معروضات پیش کیے اور آپ نے الحمدللہ پڑھا. بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں، جب آپ نے میری تعریف کی تو میں اپنے کانوں سے تعریف سنا تو میرا نفس شرارت کرنے لگا، تو میں نے الحمدللہ کہہ دیا، یعنی ساری تعریف تو اللہ کے لیے ہے، تو میں گناہ سے بچ گیا اور ساری تعریف میرے مولا کی طرف لوٹ گئی. یہ کیفیت اللہ والوں کی ہوتی ہے. اور سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ گھر جنتیوں کا گھر ہے. سرکار کے ارشاد کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، وہ گھر جنتیوں کا گھر ہے جس گھر کے اندر 4 طریقے کے اللہ کے ذکر ہوتے ہوں. اب غور سے سنو، نمبر 1، اپنے مولا کی تعریف ہوتی ہو، نمبر 2، خدا کی نعمت مل جائے تو خدا کا شکر ادا کرتے ہو، یعنی الحمدللہ کہتے ہو، اور تیسری بات جو فرمائی وہ یہ کہ جب کوئی مصیبت آ جائے تو انا للہ اس گھر والے پڑھتے ہیں، اور چوتھی بات، اپنے ہر کام کو اللہ کے ذکر سے شروع کرتے ہیں. فرمایا گیا، جس گھر میں اس قسم کی عبادت کرنے والے بندے ہوں وہ گھر جنتیوں کا گھر بن جایا کرتا. آپ ذرا سوچو اور جائزہ لو، ہم کہاں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ارے فرمایا گیا جب اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے داخل ہوا کرو، اللہ کو یاد کرتے ہوئے داخل ہوا کرو. لیکن یہاں تو سب یاد رہتا ہے، صرف اللہ کا ذکر ہی یاد نہیں رہتا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صبح جب بیدار ہوا کرو تو اپنے مولا کا شکر ادا کرو، اور صبح بیدار ہوتے وقت اپنے مولا کا ذکر کرو. تو ہمیں آج سے اپنی صبح اللہ کے ذکر کے ساتھ کرنی ہے نا انشاءاللہ. کتنے لوگ اس کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ. دوسری بات کہ فجر کی نماز کسی قیمت پر قضا نہ ہونی چاہیے. پابندی کریں گے انشاءاللہ، پابندی سے فجر کی نماز ادا کریں گے. ارے فرمایا گیا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر کے گھر سے نکلا، وہ اسلام کا جھنڈا اپنے ہاتھوں میں لے کر کے نکلا. اور فرمایا گیا جو شخص فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف جماعت سے نماز پڑھنے کو گھر سے نکلا، پیدل نکلا، یہ بھی ذہن میں رہے، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، مسجد کی طرف جماعت سے نماز پڑھنے کو گھر سے نکلا، پیدل نکلا، یہ بھی ذہن میں رہے، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، والماشی الی المساجد فی الظلم، پیدل مسجد کی طرف اندھیرے میں نکلا، یعنی صبح کے وقت نکلا. فرمایا گیا کل بروز قیامت اللہ عز و جل اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمایا. یہاں تو بڑا عجیب معاملہ ہے، اللہ رحم و کرم فرمائے. 3 بجے تک ویڈیو دیکھتے ہیں، پروگرام دیکھتے ہیں، اور کہیں دور دراز میں کوئی میچ یا ٹورنامنٹ، کچھ ٹیسٹ یا کچھ چل رہا ہو، اور وہاں رات ہو، وہاں دن ہو، یہاں رات ہو، ٹی وی پر نگاہیں جمی رہتی ہیں، فٹ بال، کرکٹ، بیڈمنٹن، لانگ ٹینس، پتہ نہیں کیا کیا پوری رات دیکھنے میں گزار دیتے ہیں، صبح غائب. اور اب تو اللہ رحم و کرم فرمائے بعض لوگوں کا حال تو اتنا خراب ہو گیا ہے کہ رات کو جب تک ٹی وی نہ دیکھ لے نیند ہی نہیں آتی، سکون نہیں ملتا، کوئی گانے سن سن کر سوتا ہے. موسٹلی مسلمانوں کے گھروں کے اندر اب رات کے وقت گانوں کا رواج بن چکا ہے. رات اپنے کمرے میں داخل ہوں گے تو پہلے بالکل مدھم آواز کے اندر غزلیں سنیں گے. یہ میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے تعلقات بہت سارے کاروباری حضرات سے بھی ہے اور بہت سارے اسٹوڈنٹ سے بھی ہے، تو معاشرے کی برائیوں کے متعلق جب وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آج ہماری قوم میں یہ ہو رہا ہے تو سن کر افسوس ہوتا ہے کہ ایک زمانہ تو یہ تھا کہ مائیں اپنے بچے کو رات کو دعائیں پڑھا پڑھا کر سنایا کرتی تھی، اور آج گانے سب مل کر، پکچر سب مل کر دیکھتے ہیں، اس کے بعد رات کو سوتے ہیں. خدا را خدا را اپنی آخرت کو برباد مت کرو، رات کو سو تو اپنے مولا کا ذکر کر کے سو، اور صبح جب بیدار ہو تو اپنے مولا کا ذکر کرتے ہوئے بیدار ہو. اسی لیے فرمایا گیا مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزمان خان صاحب عازمی دامت برکاتہم القدسیہ نے اپنے ایک خطاب میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی تھی. ارشاد فرماتے ہیں اپنی عادت بنا لو کہ جب صبح تم بیدار ہو تو کلمہ شہادت پڑھ لیا کرو. کیا پڑھ لیا کرو؟ بولو بھائی. پڑھیں گے آپ آج سے؟ اس کی فضیلت بتاؤں گا تو ضرور آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. ارشاد فرماتے ہیں کہ روز تم صبح اٹھ رہے ہو اور صبح اٹھ کر کلمہ شہادت پڑھتے ہو، اب یہ تمہاری عادت بن گئی، بستر چھوڑنے سے پہلے کلمہ شہادت تم پڑھ رہے ہو. اب جب موت تو ہر ایک شخص کو آنی ہے اور موت سے کسی کو فرار نہیں، جب موت کا آہنی پنجہ تمہیں اپنی گرفت میں لے گا اور جسم سے روح کا رشتہ جب ٹوٹ جائے گا اور قبر میں جب رشتہ دار تمہیں اتار دیں گے، اور اس وقت جب تم قبر میں سو رہے ہوگے اور فرشتے جب سوال پوچھنے کے لیے آئیں گے اور جب تمہیں جگائیں گے، تو تمہاری وہ عادت جو صبح بیدار ہوتے ہی کلمہ شہادت کی تھی، اٹھتے ہی تم کلمہ شہادت پڑھ لو گے. فرشتے سوال کریں گے اس سے پہلے تم نے سوال کا جواب دے دیا، رب کرم فرما کر تمہیں جنت کا حقدار بنا دے. بتاؤ اٹھتے وقت کلمہ شہادت پڑھو گے انشاءاللہ؟ یہ پکا وعدہ ہے آپ کا انشاءاللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی صبح اپنے مولا کے ذکر کے ساتھ کرو، سارے منصوبوں کو ایک طرف رکھو. سب سے پہلا منصوبہ یہ بناؤ، مولا فجر کی نماز سے پہلے مجھے اٹھا دینا تاکہ میں سب سے پہلے تیرا ذکر کروں اور میرا وجود سب سے پہلے تیری بارگاہ میں جھکے، تاکہ پروردگار جو سر تیری بارگاہ میں جھکے گا تو اسے دنیا کے سامنے جھکنے سے محفوظ فرما لے گا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رات کو یہ نیت کر کے سوئیں، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نیت کر لیں کہ رب قدیر صبح فجر کی نماز کے بعد کچھ تلاوت بھی کر لوں گا، کچھ درود مبارکہ بھی پڑھ لوں گا. اب آئیے دیکھیں، فرمایا گیا جو شخص فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ اس کی 100 حاجتوں کو پوری فرماتا ہے. دن بھر بھٹکتے ہیں ادھر ادھر، کوئی کام بنتا نظر نہیں آتا، انشاءاللہ بن جائے گا. ہم ناقص ہیں، ہم ادھورے ہیں، ہمارے اندر عیب ہے، لیکن میرے آقا کی ذات تو بے عیب ہے. سرکار پر درود شریف کا نذرانہ پڑھ کر کے اور پیش کر کے جب نکلو گے تو 100 مرتبہ تم نے حضور کو یاد رکھا، 100 مرتبہ حضور تمہیں یاد کروا لے، اور سرکار جب یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ بیڑا کوشش کریں گے انشاءاللہ. تنگ دستی کی لوگ شکایت کرتے ہیں، بے روزگاری کی لوگ شکایت کرتے ہیں، اس میں بھی صبح کے متعلق کچھ بات عرض کر دوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لے، چاہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سرکار فرماتے ہیں اللہ اس کی تنگ دستی کو دور فرما دے گا. یہ سب باتیں بتائی گئی ہیں، علاج بتایا گیا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کا حال تو یہ ہے، نماز مولانا صاحب آپ پڑھیے، پیر صاحب آپ ہی نماز پڑھیے، روزے بھی آپ رکھیے، حج بھی آپ کیجئے، تلاوت بھی آپ کیجئے، توبہ بھی آپ کیجئے، درود شریف بھی آپ پڑھیے. ہم کو ایسا تعویذ دے دیجئے کہ ہم کچھ نہ کریں اور مالدار بن جائیں. معاف کیجئے گا، بات بالکل صحیح عرض کر رہا ہوں. ہم نماز نہیں پڑھیں گے، روزے نہیں رکھیں گے، عبادت نہیں کریں گے، گناہوں سے نہیں بچیں گے، بس آپ کے تعویذ کی ضرورت ہے. ایک تعویذ ادا کر دو ہم مالدار بن جائیں. سیدی سرکار حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں اگر کوئی تعویذ کے لیے حاضر ہوتا تو پہلا سوال پوچھتے، بیٹے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو؟ یہ سوال پہلے پوچھا جاتا. ارے سرکار نے فرمایا کہ مزدور کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے مزدور کو اس کی مزدوری دے دو. تو ایک بندہ جو خدا نے مزدوری مقرر فرمائی ہے کہ 5 وقت کی نماز ادا کرو، ارے تم 5 وقت کی نماز ادا کرو، مولا تمہاری مزدوری تمہیں ضرور عطا فرما دے گا. یہاں تو نماز نہیں پڑھنی اور سب کچھ چاہیے، ملے گا. کبھی قسمت کا رزق ٹلتا نہیں، قسمت کا رزق مل جاتا ہے، لیکن بے نمازی کو جو روزی ملتی ہے اس میں برکت نہیں ہوتی، سکون نہیں ہوتا. اور جو نماز کے بعد رزق حلال ملتا ہے، تھوڑے میں اتنا سکون ہوتا ہے جس کی کوئی انتہا. بتاؤ آج کے بعد اس کی پابندی کرو گے انشاءاللہ؟ نماز کی پابندی ہوگی نا انشاءاللہ العظیم؟ انشاءاللہ جو نماز نہ پڑھتے انہیں تاکید کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک وقت کی جان بوجھ کر کے نماز کو قضا کیا اس نے اپنا گھر بار، اپنا مال، اپنے اہل و عیال سب کو ہلاک کر دیا. اندازہ لگایا. بڑی آسانی سے لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور جب نماز کی مسلسل تاکید کی جاتی ہے تو کہتے ہیں مولانا لوگوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے. تو میں آپ سے عرض کروں اس کی فضیلتوں کو اور اس کی اہمیت کو اگر اجاگر کیا جائے تو قرآن کی روشنی میں پوری دنیا میں جو بھی پریشانی اور مصیبتیں ہیں، ہر پریشانی اور مصیبت کا علاج آپ کو نماز کے اندر ضرور ملے گا. اس لیے کہ اس کی اہمیت کو اگر سمجھنا ہے تو اس سے سمجھو، ساری عبادتیں زمین پر فرض کی گئی اور نماز اللہ نے عرش پر بلا کر عطا فرمائی. زندگی رہی تو پھر کبھی میں اس پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا اور آپ حضرات کے سامنے اس کے متعلق معروضات پیش کروں گا. اب آج تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمیں اپنی صبح کیسے کرنی ہے، سمجھ گئے نا؟ اپنی صبح اسی طریقے سے کریں گے نا جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے، یہ پکا وعدہ ہے. اب آخری بات سن لو، اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا، جب تم صبح گھر سے نکلو بہت ساری اچھی نیتیں کر کے لکھ لو. یہ بھی نیت کرو، راستے میں کوئی مسلمان کا جنازہ ملے گا تو میں اس کو کاندھا دے دوں گا، کوئی فقیر ملے گا اسے میں کچھ عطا کر دوں گا، کوئی نابینا ملے گا اسے روڈ کراس کرا دوں گا، کسی بیمار کی خبر ملے گی اس کی تیمارداری کے لیے جاؤں گا. بہت ساری اچھی نیتیں گھر سے کر کے نکلو. اب اگر ان سارے کاموں کے کرنے کا موقع مل گیا تو نیت کا بھی ثواب اور کام کرنے کا بھی ثواب، اور اگر موقع نہیں ملا تو رب نیت کا ثواب تو ضرور عطا فرما دے گا. تو بتاؤ یہ ساری اچھی نیتیں کر کے نکلو گے نا انشاءاللہ. وہ لوگ جو بری نیتیں کر کے نکلتے ہیں انہیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے ڈرنا چاہیے، اور ہمیشہ اچھی نیتیں کر کے اپنے گھر سے نکلنا چاہیے. اللہ تعالی مجھے آپ کو سب کو اچھی نیتوں کی توفیق رفیق نصیب فرمائے، ہمیں اچھی صبح نصیب فرمائے، ایمان کے ساتھ ہمیں صبح نصیب فرمائے، ایمان کے ساتھ ہمیں موت نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے معاشرے کے اندر اچھے ماحول کی تشکیل کی توفیق رفیق نصیب فرمائے. ہم خود بھی اچھے بن جائیں، مسلمانوں کو بھی اچھا بنائیں، اور پروردگار ہم سب کو قرآن اور حدیث سے قریب فرمائے، اور پروردگار ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج بہت سارے نئے علاقے کے حضرات بھی تشریف لائے ہیں، میری گزارش ہے کہ آپ حضرات اسی طریقے سے پابندی سے ہر سنیچر کو یہاں پر تشریف لایا کریں. انشاءاللہ العظیم دلوں کو زندہ کرنے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سینے کو مدینہ بنانے کے یہاں پر خدا اور اس کے رسول کے پیغامات پہنچائے جاتے ہیں. آپ آئیں گے، دوسروں کو ساتھ لے کر کے آئیں گے، اس کی زندگی بدلے گی. اللہ آپ کو جب تک وہ عمل کرے گا اس کا ثواب عطا فرمائے گا. سنی دعوت اسلامی سے منسلک ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے علاقوں میں تحریک سنی دعوت اسلامی کا کام جاری کر کے لوگوں کو سنتوں سے قریب کریں، دین سے قریب کریں. اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ سنی دعوت اسلامی کسی شخص سے قریب کرنا نہیں چاہتی، بلکہ سنی دعوت اسلامی مدینے والے سے قریب کرنا چاہتی ہے. ہمارا مقصد یہی ہے کہ لوگ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو جائیں. جو سرکار کے قدموں میں پہنچ گیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. ہر سنیچر کو پابندی سے تشریف لائیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.